हुआ है,
जी
बहन शाइस्ता दुर्रानी, मैं देख रहा हूँ कि ऐसी तहरीरों के मौसूल होने में जो है वो इजाफा हुआ है और ऐसी तहरीरें हमें ज़्यादा मौसूल हो रही हैं और हम कोशिश करते हैं कि इन तहरीरों को कि जो नहायत ही मसलन मेहनत के साथ तैयार की गई हैं प्रोग्राम में शामिल करें। चूंकि ये थोड़ी सी तुलानी भी होती हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि वक्तन फवक्तन बीच के अंदर कुछ ना कुछ गुफ्तगु भी शामिल रहे ताकि ये इंसानियत जो है वो तहरीर के अंदर जो है वो ना रहे।
जी ठीक है, सही है। अच्छा जनाब, ये मजमून नुमा खत इरसाल किन्होंने किया है? इरसाल किया है हमारे बहुत ही अजीज सामे सैयद तनवीर हैदर साहब ने।
जी क्या लिखते हैं?
लिखते हैं, शामी हुकूमत के खात्मे में मुसल्लह अपोजिशन के अलावा CIA के कुछ प्रॉक्सी ग्रुपों ने भी अपना किरदार अदा किया। एक्स चैनल पर सीरियन इमरजेंसी टास्क फोर्स SETF नामी एक ग्रुप अरसाए दराज से शाम में बगावत के मंसूबे को परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ये ग्रुप शाम में 2011 में बदमनी शुरू होने के फौरन बाद तश्कील दिया गया। इस ग्रुप का हेडक्वार्टर Washington DC में है। ये ग्रुप अपनी वेबसाइट में अपने तआरुफ के ज़ेमन में कहता है, हमारी टीम दुनिया भर के पुरजोश कारकुनों पर मुश्तमिल है जो एक आज़ाद, महफूज और जमहूरी शाम के हुसूल के लिए बाहम मिलकर काम कर रहे हैं। दस्तियाब मालूमात से पता चलता है कि ये ग्रुप एक अमरीकी ग्रुप की मुआवनत से सरगर्म अमल है जिसे US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट कहा जाता है, जो खुद CIA के प्रॉक्सी ग्रुपों में से एक है, जिसका मकसद अमरीकी अहदाफ को आगे बढ़ाना है। इस ग्रुप को 1962 में John F. Kennedy के हुक्म से कायम किया गया था। उस वक्त इस ग्रुप का मकसद दुनिया में सोवियत कम्युनिज्म के असर और रसूख का मुकाबला करना था, लेकिन 1990 की दहाई के अवायल में सोवियत यूनियन के इन्हदाम के साथ इस तंजीम का नुक्ता नज़र भी तब्दील हो गया और अब नई सूरत हाल में इसका बुनियादी मकसद रियासत हाय मुतहदा अमरीका के कसीर जहती अहदाफ को आगे बढ़ाना है।
जी जनाब, सैयद तनवीर हैदर साहब लाहौर पाकिस्तान से आपने ये तहरीर हमारे लिए रवाना की और बहरहाल ये आपकी अपनी तहकीक है और जो मवाद आपको मिला उसके तनाजुर में आपने ये हमारे लिए इरसाल की है। और बहन शाइस्ता दुर्रानी, हमेशा हम एक चीज़ जब इस किस्म के मज़ामीन को प्रोग्राम में शामिल करते हैं तो वो मसलन हमारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं होती बल्कि ये सामईन की एक तरीके से राय होती है और उनकी एक तहकीक होती है जिसको हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। इसको जो है वो रेडियो की पॉलिसी का हिस्सा जो है वो न समझा जाए। लेकिन जिन नुकात की तरफ जनाब सैयद तनवीर हैदर साहब ने इशारा किया है वो बिल्कुल वाज़े और रोशन है। अमरीका तवील अरसे से दीगर ममालिक के दाखली उमूर में मुदाखलत करता रहा है और अमरीका का ये किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है बल्कि वो अरसे दराज से मुल्कों की हुकूमतों को तब्दील करने में जो है वो अपना हिस्सा डालता रहा है, यानी कि वो अपने मफादात को मद्देनज़र रख के कोशिश करता है कि वो अपने ग्रुप्स को उन इलाकों में मुल्कों में फ़ाल करे और अपनी मनपसंद हुकूमत को वहाँ पर लेकर आए। लिहाजा इस कायदे से शाम में रूनुमा होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं वो भी इस्तिस्ना नहीं रखती। लेकिन जो है अहम बात यही है कि अमरीका का ये जो है किरदार एक मकरूह किरदार है और इससे मुल्कों की जो अर्जी सालमियत है उस पर जो है वो असर पड़ता है और कोई भी आज़ाद मुल्क जो है वो इस किस्म की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करता।
अच्छा आगे लिखते हैं, USAID जो कि मुखफ्फ है US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये दर हकीकत तरक्की पजीर ममालिक की اقتصادی ترقی میں ان کی مدد کر کے ان ممالک کی معیشت کو امریکہ کا دست نگر بنانا چاہتی ہے۔ اس تنظیم کا ایک اور مقصد ملکوں کے سیاسی اور سماجی ڈھانچوں کو اس طرح تبدیل کرنا ہے کہ وہ بالآخر کلی طور پر امریکہ کے چنگل میں آ جائیں۔
جی ہاں بہن شائستہ درانی، اقتصادی فورم ہوں یا اسی طریقے سے جو روابط کے جو ہے وہ شعبے ہوں، اس میں امریکہ کی مداخلت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، بلکہ بہت سے ممالک کے اندر کہ جہاں پر ایک طریقے سے ممالک دیوالیہ کا شکار ہو جاتے ہیں، جب تحقیقات کی جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے امریکی تھنک ٹینکس جو ہے وہ برسہ برس سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ملکوں کو دیوالیہ کر دیتے ہیں، پھر ان ملکوں کو آئی ایم ایف کی طرف لے جایا جاتا ہے، وہاں پر جو ہے ایک لابیز جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ قرضے کے عنوان سے فنڈ فراہم کرتی ہیں اور ملکوں کو اقتصادی لحاظ سے جو ہے وہ دبوچا جاتا ہے تاکہ وہ مثلاً مضبوط نہ ہو پائیں، یعنی کہ ان کی اقتصاد جو ہے وہ مضبوط نہ ہو پائے اور وہ ہمیشہ بڑی طاقتوں کے دستے نگر رہیں۔
جی ہاں بالکل۔ اچھا آگے لکھتے ہیں، یو ایس ایڈ انسانی حقوق، جمہوریت اور آزاد انتخابات وغیرہ کے دل فریب نعروں کے ذریعے حکومتوں کو امریکہ پر مکمل انحصار کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ 2011 میں جب شام کا بحران شروع ہوا تو اس گروپ نے انسانی امداد اور شام کے لوگوں کی حمایت کے نام پر اربوں ڈالر جمع کیے، جنہیں شام میں بشار الاسد کی حکومت کے مخالفین کے زیر تسلط علاقوں میں انتہا پسند گروہوں کے درمیان تقسیم کیا گیا۔ شام کی ایمرجنسی ٹاسک فورس، جس کا مخفف ایس ای ایف ٹی ہے، اس نے شام میں اسی طرح کی سرگرمیوں کی پیروی کی ہے۔
جی ہاں بالکل، ہم دیکھتے چلے آئے ہیں کہ شام میں 2011 کے بعد سے جو صورتحال بنی اور مختلف تکفیری دہشت گرد گروہ وہاں پر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوئے، اور انہوں نے عراق میں بھی جو ہے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا، شام میں بھی انہوں نے جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر شامی عوام کے حقوق کو پامال کیا، قتل عام کیا، حتیٰ کہ دمشق میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا جو حرم مقدس ہے، ان کا روضہ اقدس ہے، اس پر بھی جو ہے وہ انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جیالوں نے اور خاص طور پر جو وطن کے جو ہے محافظ تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور محافظین حرم نے ان تکفیری دہشت گردوں کو جو ہے وہ قابو میں کیا اور ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ بہرحال امریکہ ہو یا دہشت گرد گروہ، وہ اپنے مقاصد میں کامیاب اس موقع پر نہیں ہوئے، لیکن ان کی سرگرمیاں امریکی امداد کے ساتھ جاری و ساری رہیں۔ بہرحال یہ چیپٹر بہن شائستہ درانی بہت طولانی ہے، اور اس حوالے سے اگر گفتگو کرنے پہ آئیں تو شاید پورا پروگرام ہی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لہٰذا ہم یہاں پر جناب تنویر حیدر صاحب کا شکریہ بھی ادا کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیگر سامعین سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ اپنی تحریر ہمارے لیے روانہ کریں، اور جو انہوں نے اس تحریر کے اندر معلومات ہمارے سامعین کے لیے فراہم کی ہیں وہ بھی قابل قدر ہیں اور یقیناً سامعین کے لیے مفید واقع ہوں گی۔ پروگرام بزم دوستاں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehr.tv.ir۔
پروگرام بزم دوستاں میں آپ سبھی سامعین کا خیر مقدم ہے. چلتے ہیں آپ کی جانب سے بھیجے گئے خطوط کی طرف. یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے ایاز بھٹ صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں اور علاقے میں رونما ہونے والے حالات کو دیکھتے ہیں. ریڈیو تہران سے ہمیں تازہ ترین اور اہم خبریں موقع پر سننے کا موقع ملتا ہے. آج غاصب اسرائیل پوری درندگی کے ساتھ مظلوم فلسطینی عوام پر ظلم ڈھا رہا ہے اور اس سردی کے موسم میں جو ویڈیوز غزہ سے موصول ہو رہی ہیں اس نے ہمارا دل دہلا کر رکھ دیا ہے. آج کل وہاں سردی کے موسم میں شدید بارش بھی ہو رہی ہے اور خیموں میں جس طرح فلسطینی رہ رہے ہیں ان کی حالت قابل رحم ہے. وہ فلسطینی جن کے سروں پر چھت تھی اور وہ اپنے گھروں میں آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے آج ایک وقت کی غذا کے محتاج ہیں. اور جو تصاویر فلسطینی کیمپوں سے موصول ہو رہی ہیں ان کو دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے. ریڈیو تہران نے ہمیں مکمل طور پر آگاہ رکھا ہے. آپ کے پروگراموں میں بھی عالمی اور علاقائی حالات پر فوکس رکھا جاتا ہے اور ریڈیو تہران حقیقت پر مبنی خبریں اور تجزیہ پیش کرتا ہے. آپ کے دیگر پروگراموں میں آج کا ایران، استقامت زندہ و جاوید، یادوں کے جھروکے، درخشاں ستارے، ایرانی فن تعمیر پروگرام مجھے بے حد پسند ہیں، جبکہ مختلف مناسبتوں پر پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. آگے لکھتے ہیں، پروگرام بزم دوستاں میں سامعین دوستوں کے خطوط اور پیغامات نے بھی بزم دوستاں میں رونق لگا رکھی ہے اور سامعین کی جانب سے جو تحریر پیش کی جاتی ہیں ان میں اچھے نکات ہوتے ہیں. میں بزم دوستاں کا ایک پروگرام سن رہا تھا جس میں ایک سامع نے نہایت ہی شاندار مضمون بھیجا تھا. سن کر معلومات میں اضافہ ہوا. ایسی تحریریں جو سامعین کی معلومات میں اضافہ کریں قابل ستائش ہیں.
جی جناب ایاز بھٹ صاحب، صحیح میں نے تلفظ کیا؟
جی بھٹ بھی ہے، بٹ بھی ہے، اب مجھے نہیں پتا یہ ایاز
لیکن
بھٹ
آپ نے
ہے.
جو ہے وہ بھٹ پڑا چونکہ آپ کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے اور بہت زیادہ میں نے ایک مطلب اور بھی پروگرام ہوا تھا. میں اس میں کبھی کبھی جو ہے وہ شکار ہو جاتا تھا
مغالطے کا
کہ یہ بٹ ہے یا بھٹ ہے، لیکن پھر آپ نے ہی مجھے بتایا کہ کشمیر میں جو ہے وہ بھٹ جو فیملی ہے وہ رہتی ہے.
دیکھیے بٹ بھی ہے اور بھٹ فیملی بھی ہے، دونوں ہی ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ ایاز بھٹ ہے ان کا فیملی نیم یا ایاز بٹ ہے.
نہیں یہ بٹ ہیں چونکہ انہوں نے اسی طریقے سے جو ہے نا لکھا ہے، تو لہٰذا آپ نے بالکل صحیح تلفظ کیا ہے اور اس حوالے سے ہم آپ سے جو رہنمائی لیتے ہیں وہ ہمارے لیے سند بھی تھوڑی سی بن جاتی ہے.
بہت شکریہ،
بہت شکریہ جناب ایاز بھٹ صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنا پیارا خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا جس میں فلسطین کے عوام کا ذکر تھا، ریڈیو تہران سے نشر کیے جانے والے پروگراموں کا ذکر تھا اور اس وقت جو فلسطینی عوام جس مشکل اور پریشانی میں ہے اس کی بھی آپ نے عکاسی کی. ریڈیو تہران سے نشر کیے جانے والے پروگراموں کے حوالے سے بھی آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. بہت شکریہ، بہت نوازش کہ سامعین دوست ہمیشہ ریڈیو تہران اور خاص طور پر پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ رہتے ہیں. آخر میں ہم اجازت چاہیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے. حسین تقوی
اور شائسہ درانی کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ. سامعین، ابھی آپ اپنا پسندیدہ و محبوب پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ.
گھر اور گھرانہ،
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانے کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ کئی پروگراموں میں آپ سے بچوں کی دینی تربیت کے موضوع پر گفتگو کی تھی. آج پھر اسی موضوع کی اہمیت و حساسیت کے خاص طور پر عصر حاضر میں بچوں اور نوجوانوں کی دینی تربیت کے سلسلے میں گھر والوں کی معلومات اور آشنائی کی اہمیت کے پیش نظر آپ سے اسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے یہ پروگرام آپ کو ضرور پسند آئے گا. سامعین، آج کے پروگرام کا آغاز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث سے کر رہے ہیں جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن خدا سے سوال کیا کہ پروردگارا، تیرے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو خدا نے فرمایا، بچوں کو دوست رکھنا، کیونکہ میں نے انہیں اپنی توحیدی فطرت کے مطابق خلق کیا ہے، اور اگر انہیں موت آ جائے تو سب کو اپنی رحمت کے ذریعے بہشت میں داخل کر دوں گا. ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ بچے لڑکپن کے دوران فطری طور پر برائیوں سے پاک ہوتے ہیں، اسی لیے بچوں کے قلوب دینی عقائد اور مذہبی حس کی تربیت کے لیے مناسب اور آمادہ ہوتے ہیں. در حقیقت بچے کا قلب اس تیار ظرف کی مانند ہے جو والدین اور اساتذہ کی طرف سے دی جانے والی معنوی اور اخلاقی تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے، کوئی بھی انسان ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ پھر سے پیدا ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ انسان جب اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں آ کر سر تسلیم خم کر دیتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک اور معصوم بچے کی مانند پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ملکوت اعلیٰ تک پہنچنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. دینی کردار دراصل دینی جذبات کا ہی نتیجہ ہے، اور انسان کی معنوی ضروریات کا دار و مدار بھی اسی دینی کردار پر ہے. انسان اسی ضرورت کے تحت دین کی طرف مائل ہوتا ہے اور اپنے اندر دینی جذبات کو تربیت دینے کی کوشش کرتا ہے. آج کل فطرت سے غفلت برتنے کی وجہ سے انسان اپنی معنوی ضرورت سمیت بہت سی فطری ضروریات کو نظر انداز کر دیتا ہے. گھر اور کنبہ دینی تربیت کے اولین مرکز کی حیثیت سے لوگوں کی فطری اور معنوی کشش اور جاذبیت کے تحت بنیادی کردار کا حامل ہوتا ہے. اسی لیے گھر اور کنبہ انسان، خاص طور پر لڑکپن کے دوران، ان کے عقائد کے تکوینی ڈھانچے کو تشکیل دینے میں نہایت ہی مؤثر واقع ہوتا ہے. البتہ دینی تربیت کا تعلق باہر کے ماحول اور عوامل سے ہوتا ہے، جو در حقیقت ایک باطنی رابطہ ہے، اور یہ باطنی رابطہ دینی تربیت کے لیے پیش خیمہ ہوتا ہے. لیکن اس باطنی رابطے کے ذریعے مثبت اور منفی جہت کی طرف ہدایت کا براہ راست تعلق گھر اور کنبے کے تربیتی ماحول اور اس کے بنیادی ڈھانچے سے ہوتا ہے. اس روح سے بچوں کے رجحان کو دینی تعلیمات کی طرف موڑنے میں منشاء تربیت اور اس کی مختلف روشوں پر والدین کو خاص توجہ رکھنا چاہیے، اور اس سلسلے میں والدین کا کردار کافی اہم ہوتا ہے. نفسیاتی تجربات کے مطابق عقائد کا پہلا سنگ بنیاد اس وقت رکھا جانا چاہیے جب بچے پہلی بار اپنے جذبات و احساسات کا تجربہ کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے دل میں سب سے پہلے رسوخ کرنے والے عقائد اور احساسات پائیدار اور دائمی ہوتے ہیں، اور بچے اپنے دینی تجربوں کا پہلا آغاز گھر اور والدین کے ذریعے کرتے ہیں، جو بچوں کے اندر دینی جذبات و احساسات کے بنیادی ڈھانچے کو تشکیل دیتے ہیں۔ بچے دینی آداب و رسومات کو والدین سے سیکھتے ہیں، اور وہ والدین کے عمل و کردار سے درس حاصل کرتے ہیں، اور بعض عقائد بچوں کے اندر گھر میں والدین اور گھر کے ماحول سے منتقل ہوتے ہیں، جو بچوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ بچے اور نوجوان والدین کے ظاہری کردار کی تقلید کرنے سے پہلے ان کے اندر موجود عقائد اور ان کے باطنی افکار سے متاثر ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنے مذہبی پروگراموں کو ظاہری طور پر انجام دیتے ہیں اور ان کے قلبی اور باطنی ایمان کی کسی کو خبر تک نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ ایسے گھرانے میں بچوں کی دینی تربیت کے سلسلے میں والدین کے کردار کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور کبھی اس کے برعکس ان کی تربیت کا بچوں پر منفی اثر ہونے لگتا ہے۔ جناب ڈاکٹر عبدالعظیم کریمی، جو تربیتی مسائل کے ماہر ہیں، اس بارے میں کہتے ہیں کہ ابتدا میں بچوں کے اندر دین کو قبول کرنے کی خاصیت ہوتی ہے، اور وہ فطری طور پر دین دوست ہوتے ہیں، اور اگر بچوں کی ان صلاحیتوں کی تربیت صحیح طور پر نہ کی جائے تو ان کے اندر موجود دینی قبولیت کا جذبہ دین گریزی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دینی تربیت کے سلسلے میں ہونے والی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں پر حد سے زیادہ سختی اور اسی طرح حد سے زیادہ ڈھیل یا چھوٹ دینے کی صورت میں بچوں کی صحیح طور پر دینی تربیت نہیں ہو سکتی، بلکہ اس طرح کے رویے کا بچوں پر منفی اثر ہوتا ہے۔ اور وہ گھرانے جہاں بچوں کی حقیقی ضروریات اور ان کی نفسیاتی مسائل پر توجہ دیے بغیر زبردستی انہیں دینی آداب و مسائل سیکھنے پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، تو ایسے بچے در حقیقت دینی تربیت سے آشنا ہونے کے بجائے اس سے دوری اختیار کرنے لگتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر عبدالعظیم کریمی ایک مثال دے کر اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک پھول کے درخت کو اس کے تناسب اور اندازے کے مطابق پانی دیا جاتا ہے۔ اگر پانی دینے میں زیادہ روی سے کام لیا یا اس پر توجہ نہ دی تو یہ درخت سوکھ جائے گا اور اس کا پھول مرجھانے لگے گا۔ دینی تربیت میں بچوں کی عمر اور ان کی ذہنی صلاحیتوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ماہرین نفسیات کی تحقیق کے مطابق دینی جذبات اور احساسات دوسری نفسیاتی ضروریات کی طرح مخصوص مراحل کے تحت انسان کے اندر تشکیل پاتے ہیں۔ ان مراحل کا تعلق انسان کی عمر سے ہوتا ہے۔ بعض ماہرین نفسیات نے دینی کردار میں آنے والی تبدیلیوں کو چار مرحلوں میں تقسیم کیا ہے، البتہ یہ چاروں مراحل ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ ان مراحل میں سے ہر ایک مرحلے کی خصوصیات کی شناخت اور اس موقع پر دینی تعلیمات اور بچوں کی صلاحیتوں کا خیال رکھنا بہت اہم ہے۔ دینی باتوں اور بچوں کی ذہنی اور نفسیاتی صلاحیتوں کے درمیان توازن اور مطابقت والدین کے لیے ان کی دینی تربیت اور نشو و نما میں کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ بعض ماہرین نفسیات کی نظر میں اس عمل کا پہلا مرحلہ تقلیدی مرحلہ ہے، جو 4 سال کی عمر سے لے کر تقریباً 6 سال کی عمر تک جاری رہتا ہے۔ دینی تربیت کے بارے میں دوسرا مرحلہ حسی و پیار و محبت کا مرحلہ ہوتا ہے، جو 6 سال سے لے کر 11 سال تک جاری رہتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ عقل و دلیل کا مرحلہ ہوتا ہے، جو نوجوانی کے دور سے تعلق رکھتا ہے۔ اور آخری مرحلے کو عرفانی مرحلے سے یاد کیا گیا ہے، جس کا تعلق 16 سال کی عمر سے 25 سال کی عمر تک کے بچوں اور نوجوانوں سے ہوتا ہے۔ ایرکسون جیسے ممتاز اور بزرگ ماہر نفسیات اس مرحلے کو مذہبی جذبات و احساسات و عرفانی بینش کا مرحلہ جانتے ہیں، جو بچے گزشتہ دینی تربیت کے مراحل کو اچھے اور سالم گھرانے میں گزار چکے ہیں، وہ اس مرحلے میں داخل ہونے کے لیے مناسب آمادگی رکھتے ہیں۔ آج کی گفتگو کے آخر میں اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ دینی تربیت کا مقصد فطرت انسانی میں موجود ذات حقیقی سے عشق کی تقویت اور اس کی تربیت کرنا ہے۔ بچوں کی دینی تربیت کے سلسلے میں والدین کا کمال یہ ہے کہ وہ دلکش اور واضح مصادیق پیش کر کے کائنات اور خلقت خداوندی کے جلووں کو بچوں سے متعارف کرائیں۔ یقیناً یہ روش اور عمل بچوں کے رابطے کو خداوند عالم سے پائیدار اور مضبوط بنائے گا۔ دوسری طرف والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں اور نوجوانوں کی دینی فکر کو بہتر اور ارتقا بخشنے کے لیے دینی تجربوں کو پیار و محبت، خوش اخلاقی، صداقت و سچائی اور صبر و شکیبائی اور اچھے انداز میں منتقل کریں۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام گھر اور گھرانہ سماعت فرما رہے تھے۔ اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحابت۔ سامعین، اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج بھی ہم پروگرام کا آغاز اسلامی جمہوریہ ایران سے شائع ہونے والے بعض اخبارات سے کریں گے، اور اس کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ لیں گے۔ ایران سے شائع ہونے والے اخبار جمہوری اسلامی کی سرخیاں کچھ یوں ہیں۔ آج سے غزہ میں جنگ بندی کا آغاز ہو گیا۔ غزہ میں نسل کشی بائیڈن کے ماتھے پر کلنک کا ایسا ٹیکا ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ غزہ کی سربلندی اور فلسطینی عوام کی استقامت تاریخ کے صفحات میں ثبت ہو چکی ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر، حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم کا بیان۔ اور اب ایران کے ہی ایک اور اخبار کیہان کی بات سرخیاں۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے ٹک ٹاک پر پابندی لگائے جانے کا حکم دے دیا. ایران اور روس اور چین اقتصادی تعاون کو فروغ دے کر امریکہ پر پابندیاں عائد کر سکتے ہیں. غزہ میں جنگ بندی اسرائیل کی ذلت آمیز شکست اور تحریک حماس کی بڑی کامیابی ہے صہیونی میڈیا کا اعتراف. اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات اور پہلے اخبار جنگ. کئی گھنٹے تاخیر کے بعد غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہو گیا. زوب سیکورٹی فورسز نے افغانستان سے در اندازی کی کوشش ناکام بنا دی. 5 خارجی ہلاک. ISPR کا بیان. ملتان ٹیسٹ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 127 رنز سے شکست دے دی. پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی بعض سرخیاں. غزہ جنگ بندی کا آغاز ہو گیا. حماس نے رہائی کے لیے اسرائیلی یرغمالیوں کی فہرست دے دی. غزہ میں جنگ بندی سے قبل اسرائیلی فورسز کی کارروائیوں میں تیزی. ڈی آئی خان بگن لور کرم میں کرفیو نافذ. سرچ آپریشن شروع. لوگوں کی نقل مکانی. پی ٹی آئی کا 190 ملین پاؤنڈز کیس کا فیصلہ اگلے 48 گھنٹوں میں چیلنج کرنے کا فیصلہ. سامعین آئیے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کے اداریے پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے جنگ بندی معاہدہ طے ہو چکا لیکن دنیا کو اسرائیلی مظالم بھولنے نہیں چاہیے. اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے کہ بالآخر 15 ماہ بعد غزہ میں جاری نسل کشی کو روک دیا گیا ہے. اب یہ معاہدہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں مستقل جنگ بندی کا باعث بنتا ہے یا نہیں اس حوالے سے یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. فی الحال فلسطینیوں کو اتنا وقفہ ملا ہے کہ وہ اپنے شہدا کا غم منا سکیں جن کی تعداد 46,000 سے بھی زائد ہے جبکہ زیادہ تر کی میتیں اب بھی ملبے تلے دبی ہیں. وہ اپنے زخموں پر مرہم رکھ سکتے ہیں اور اس دوران یہ مستقل ڈر نہیں ہوگا کہ وہ کسی وقت بھی اسرائیلی بمباری کا نشانہ بن سکتے ہیں. 3 مراحل پر مشتمل جنگ بندی کا معاہدہ قطر مصر اور امریکہ کی ثالثی میں بدھ کے روز طے پایا جس میں حماس اور اسرائیل کے درمیان یرغمالیوں کے تبادلے کی شرط شامل ہے. غزہ کے عوام کو امداد کی فراہمی بحال جبکہ غزہ کی پٹی سے اسرائیلی افواج کا مکمل انخلا بھی معاہدے کا حصہ ہے. اب یہ تل ابیب کی سنجیدگی پر منحصر ہے کہ وہ جنگ بندی کے معاہدے کے پاسداری کیسے کرتے ہیں. البتہ جنگ بندی کا اعلان ہونے کے باوجود جس کا اطلاق آج سے ہوا اسرائیل کی جانب سے غزہ میں قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری ہے. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ حماس کے خاتمے تک جنگ رہے گی. تاہم ایسا نہیں ہوا کہ تل ابیب نے فلسطینی مسلح گروہ سے معاہدہ کر لیا. جہاں یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ امن معاہدہ مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہوگا اور غزہ کے عوام کو جلد از جلد امداد کی فراہمی ہوگی وہیں دنیا کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اسرائیل نے اس چھوٹی سی ساحلی پٹی میں اب 15 ماہ میں کیا مظالم ڈھائے ہیں. ہزاروں افراد شہید ہو گئے. قیدیوں کے ریپ اور ان کے استحصال سے متعلق رپورٹ سامنے آئی ہیں. کم سن بچوں کی سردی سے جم کر اموات ہوئی ہیں. آبادی کے ایک بڑے حصے نے بھوک و افلاس کا سامنا کیا جبکہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں صاف پانی کی رسائی بھی منقطع کر دی گئی تھی. ان تمام جرائم کی مکمل تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے اور مجرمان کو احتساب کے کٹہرے میں لانا ضروری ہے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC میں جنگی جرائم کے مقدمات کی سماعت اور جنوبی افریقہ کی جانب سے عالمی عدالت انصاف ICJ میں دائر نسل کشی کے مقدمات کی مکمل طور پر پیروی ہونی چاہیے. سامعین اب آئیے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. پہلے پیش ہیں روزنامہ انقلاب کی کچھ اہم خبروں کی سرخیاں. عالمی ادارے صحت کا غزہ میں طبی سہولیات سے لیس اسپتالوں کے قیام کا اعلان. سیف علی خان حملہ کیس ملزم محمد شریف الاسلام شہزاد 5 دن کی پولیس تحویل میں. وزیر اعظم مودی نے 50,000 سے زائد دیہاتوں میں 65 لاکھ پراپرٹی کارڈ تقسیم کیے. حکومت کا بجٹ اجلاس میں انکم ٹیکس سے متعلق نیا بل پیش کرنے کا منصوبہ. دہلی اسمبلی
70 سیٹوں کے لیے 981 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ کسانوں کے مطالبات کو نظر انداز نہ کیا جائے، ڈلیوال کو کچھ ہوا تو ملک کے لیے المیہ ہوگا۔ سنیوکت کسان مورچہ ایس کے ایم۔ سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ قومی آواز کے ایک اہم مضمون پر جسے لکھا ہے اشوک سوین نے۔ مضمون کے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے آر ایس ایس کا خطرناک نظریہ، آئینی اصولوں کی جگہ مذہبی شناخت مسلط کرنے کی کوشش۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھگوت کا حالیہ بیان کہ ہندوستان کو مکمل آزادی 1947 میں نہیں بلکہ ایودھیا میں رام مندر کے بننے پر ملی، واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ قوم پرستی کے حوالے سے آر ایس ایس کے نظریات اور کثیر الثقافت نظریے میں گہرا فرق ہے۔ یہ نقطہ نظر آر ایس ایس کی ہندوتو قوم پرستی کے تئیں وفاداری کی علامت ہے، جو انتہائی تنگ نظر اور اخراجی ہے۔ ہندوستان کے آئین اور اس کی شاندار آزادی کی جنگ کے لیے مرکزی طور پر شامل اور سیکولر عوامی اخلاقیات کے بجائے ایک یکجہتی ہندو شناخت کو ترجیح دیتا ہے۔ مضمون نگاہ لکھتے ہیں کہ آر ایس ایس کی تاریخی کردار کا مطالعہ کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں یہ بالکل غائب رہی، جبکہ گاندھی نے عدم تشدد کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو منظم کیا اور نہرو نے تنوع میں اتحاد کا نظریہ پیش کیا۔ اخبار لکھتا ہے کہ آزادی کے بعد ہندوستانی قوم پرستی کے اہم علامات کے بارے میں آر ایس ایس کی مخالفت سے اس کا تنگ نظر نقطۂ نظر اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ سامعین، مضمون کافی لمبا تھا لیکن وقت کی کمی کے سبب ہم اس کو پورا پروگرام میں شامل نہیں کر سکے، جس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز، نیتن یاہو کی جانب سے دوبارہ جنگ شروع کرنے کی دھمکی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی تحریک جہاد اسلامی کے سربراہ اور یمنی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونی گفتگو، اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے استقامت کی بھرپور حمایت جاری رکھنے پر زور۔ ایران میں ایک جدید اسٹریٹجک انڈر گراؤنڈ سٹی کی رونمائی، انڈر گراؤنڈ سٹی میں بڑی تعداد میں جنگی اسپیڈ بوٹس کی موجودگی۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باقری پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی دعوت پر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ اور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا حکومت نے ضلع کرم کے متاثرہ علاقوں میں شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی افواج جنوبی غزہ میں رفح سٹی سے نکلنی شروع ہو گئیں۔ اسرائیلی فوج مصری سرحد کے ساتھ فلاڈیلفیا راہداری کے ساتھ موجود رہیں گی۔ لٹے پٹے فلسطینی تباہ حال گھروں میں واپسی کے منتظر ہیں۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے بستیاں، ملیامیٹ گھر، اسپتال، اسکول اور کالج کھنڈر بن چکے ہیں۔ حماس کی عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے تحت ہم نے 3 قیدیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں شہداء کی تعداد 47,000 ہو گئی ہے، جبکہ 110,700 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں اور 11,000 کے قریب افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اس دوران حماس کے زیر قیادت استقامتی محاذ کے مجاہدوں کے حملوں میں 1,139 سے زیادہ صہیونی ہلاک ہوئے اور 200 سے زیادہ کو یرغمال بنا لیا گیا۔ خیال رہے کہ جنگ کے 15 ماہ سے زیادہ عرصے میں صرف 1 ہفتے کے لیے جنگ بندی نومبر 2023 میں ہوئی تھی، جس میں دونوں طرف سے قیدیوں کو رہا بھی کیا گیا تھا۔ جنگ بندی معاہدے میں ثالث ملک مصر نے کہا ہے کہ اسرائیل جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں 33 اسرائیلیوں کے بدلے 1,890 سے زیادہ فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ تاریخی جنگ بندی صہیونی حکومت کی ایک بڑی شکست ہے، کیونکہ وہ غزہ کی پٹی کے خلاف اپنی خونریز مہم کے دوران اپنے کسی بھی مقصد کو حاصل نہیں کر سکی ہے۔ دریں اسنا صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک بار پھر حماس کو دھمکی دی ہے کہ اگر جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوئی تو اسرائیل دوبارہ جنگ شروع کر دے گا۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور نو منتخب صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو مکمل حق دیا ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پر دوبارہ جنگ شروع کر سکتا ہے۔ نیتن یاہو نے مزید کہا کہ اسرائیل اپنے اس حق کو محفوظ رکھتا ہے، اور اگر تحریک حماس جنگ بندی کے دوسرے مرحلے میں رکاوٹ ڈالے گی تو ہم جنگ دوبارہ شروع کر دیں گے۔ نیتن یاہو نے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کے بعد کیے گئے حملوں کا ذکر کیے بغیر دعویٰ کیا کہ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ عارضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یرغمالیوں کی واپسی ایک نیک مشن ہے، اس کے باوجود ہم حماس کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھیں گے۔ اسرائیل حماس کو غزہ میں ہتھیاروں کی ترسیل کی اجازت نہیں دے گا اور مغربی کنارے میں اپنی فوج میں اضافہ کرے گا۔ واضح رہے کہ صہیونی حکومت کے بعض اہم رہنما غزہ جنگ میں اسرائیل کی شکست اور اپنے اہداف کے حصول میں ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ادھر فلسطینی تنظیموں نے ایران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فلسطین کی قومی یکجہتی کے تحفظ پر زور دیا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کی دعوت پر مختلف فلسطینی گروپوں اور جماعتوں نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں اسرائیلی غاصب حکومت کے ساتھ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد اور قیدیوں کے تبادلے کا جائزہ لیا گیا۔ حماس کی سیاسی کونسل کے سربراہ نے الاقصی طوفان آپریشن اور غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف صہیونی حکومت کی نسل کشی کو فلسطینی کاز میں ایک اہم موڑ قرار دیتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کی غزہ کے مظلوم عوام کی نسل کشی اور جنگ کے خلاف الاقصی طوفان آپریشن ہمیں خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونے کا باعث ہے، اور فلسطینی کاز کو آگے بڑھانے کے حوالے سے یہ اجلاس فلسطینی قومی اتحاد کے بارے میں ایک جامع پیغام ہے۔ شرکا نے فلسطینی تنظیموں کے تمام استقامتی گروپوں کو خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے غزہ کے عوام کا تحفظ اور صہیونی حکومت کی جارحیت کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے فلسطینی عوام کی حمایت کرنے والے تمام مزاحمتی محاذوں، بالخصوص ایران، لبنان، یمن، عراق اور تمام عرب اور اسلامی ممالک کے عوام اور دنیا کے آزاد منش لوگوں کا بھی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے کسی بھی طرح سے غزہ کے عوام کی حمایت اور مدد کی۔ جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہو جانے کے باوجود اسرائیلی جنگی طیارے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر بمباری جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حکومت قطر نے 15 جنوری کو غزہ پٹی میں جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، جس پر آج 19 جنوری سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ تاہم ارنا نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی غزہ پٹی میں واقع شہر خان یونس پر بمباری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی گن بوٹس نے بھی مرکزی غزہ کے النصیرات ساحل کو حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے صہیونی حکومت کے توپ خانوں نے غزہ شہر کے شمال مغربی علاقوں پر گولہ باری کی تھی، جبکہ صہیونی دہشت گردوں نے التعاون اور راس العین علاقوں پر بھی حملہ کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے تحریک جہاد اسلامی کے سربراہ اور یمن کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونی گفتگو میں ایران کی جانب سے استقامت کی حمایت جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے سنیچر کی رات تحریک جہاد اسلامی کے سربراہ زیاد النخالہ سے ٹیلی فونی گفتگو کرتے ہوئے غزہ کے حالات اور جنگ بندی سمجھوتے پر تبادلہ خیال کیا۔ سید عباس عراقچی نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں گزشتہ 15 مہینے سے جاری صہیونی حکومت کے جرائم اور نسل کشی کے مقابلے میں فلسطینی عوام کی بے مثال استقامت کی کامیابی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ آخرکار استقامت نے صہیونی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے اور جنگ بندی سمجھوتا تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ سید عباس عراقچی نے صہیونی قابضوں کے خلاف ملت فلسطین کی قانونی اور جائز حمایت جاری رکھنے پر مبنی اسلامی جمہوریہ ایران کے پائیدار موقف پر زور دیا۔ اس موقع پر تحریک جہاد اسلامی فلسطین نے ایک رپورٹ میں غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور متعلقہ سیاسی حالات کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے غزہ کے عوام کے حق میں اسلامی جمہوریہ ایران کی حمایت اور شجاعانہ موقف کو سراہا۔ زیاد النخالہ نے کہا کہ فلسطینی عوام کی استقامت اپنے انسانی و قانونی حقوق اور غاصبانہ قبضے کے تسلط سے رہائی کے لیے اپنے انجام کا فیصلہ کرنے کے حق کے حصول پر جاری رہے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے یمنی ہم منصب سے بھی ٹیلی فونی گفتگو کی۔ اس گفتگو میں انہوں نے ایران کی جانب سے یمن کی حکومت اور عوام کی حمایت جاری رکھنے پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے یمنی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونی گفتگو میں غزہ میں جنگ بندی کو غزہ کے عوام کی استقامت اور یمنی عوام سمیت مختلف لوگوں کی جانب سے فلسطین کی حمایت کا نتیجہ قرار دیا اور اس فتح میں یمن کے بے حد اہم رول کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت 15 ماہ کے جرائم اور نسل کشی کے بعد بھی اپنے مضموم مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہی اور اسے صبر اور استقامت والے فلسطینی عوام کی مرضی کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہونا پڑا۔ سید عباس عراقچی نے یمن کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے کے حالیہ دورہ تہران کا بھی ذکر کیا اور اس سلسلے میں ہونے والے مذاکرات کو مفید اور مؤثر قرار دیتے ہوئے یمن کی حکومت اور عوام کی ایران کی طرف سے حمایت جاری رکھنے پر زور دیا۔ یمن کے وزیر خارجہ جمال احمد علی عامر نے نسل کشی کرنے والی صہیونی حکومت کے خلاف جنگ بندی کے معاہدے کے نفاذ پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم جنگ بندی کے عمل پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے یمن کے مستقبل کے اقدامات، جنگ بندی کی دوسرے فریق کی جانب سے پابندی اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے خاتمے پر منحصر ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ ایران کی سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی نے اپنی ایک جدید اسٹریٹجک انڈر گراؤنڈ سٹی کی رونمائی کی ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق اس نوعیت کی انڈر گراؤنڈ سٹی کی رونمائی ایران میں پہلی مرتبہ کی گئی ہے۔ یہ انڈر گراؤنڈ سٹی سپاہ پاسداران کی بحریہ کی ہے، جس میں بڑی تعداد میں جنگی اسپیڈ بوٹس کو رکھا گیا ہے۔ ایسی اسپیڈ بوٹس جنہیں امریکیوں نے ریڈ 20 کا نام دیا ہے اور جو دشمن کے رڈاروں کو چکمہ دے کر اپنا آپریشن بآسانی انجام دینے پر قادر ہیں۔ یہ اسپیڈ بوٹس اپنی تیز رفتاری کے ساتھ میزائل فائر کرنے، جنگی بحری بیڑوں، حتیٰ طیارہ بردار بحری جہازوں کو نشانہ بنانے اور سمندر میں بارودی سرنگیں بچھانے کی توانائی بھی رکھتی ہیں۔ اس اسٹریٹجک انڈر گراؤنڈ سٹی کی رونمائی کے موقع پر سپاہ پاسداران کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل حسین سلامی اور سپاہ کی بحریہ کے سربراہ جنرل علی رضا تنگسیری موجود تھے۔ سپاہ پاسداران کے کمانڈر نے اس انڈر گراؤنڈ سٹی کو اپنی مجموعی دفاعی طاقت کے مقابلے میں ایک قطرے سے تعبیر کیا۔ جنرل سلامی کا کہنا تھا کہ انواع اقسام کے میزائل اور جدید دفاعی سسٹم سے لیس ان اسپیڈ بوٹس سے خلیج فارس کے ساحل، اس سے پرے علاقوں، آبنائے ہرمز اور ایرانی جزیروں کے اطراف میں دفاعی سرگرمیوں کے لیے مدد لی جاتی ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے شمالی بحر احمر میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شمالی بحر احمر میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ہیری ٹرومین اور دیگر امریکی جنگی جہازوں پر حملے کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی بحری جہاز کے خلاف اس کامیاب آپریشن میں ڈرون طیاروں اور کروز میزائلوں سے کام لیا گیا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ یہ آٹھواں موقع ہے کہ یمنی مسلح افواج نے بحر احمر میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے اور اسے علاقہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کے دوران بحر احمر میں موجود دشمن قوتوں کو یمن کے خلاف کسی بھی جارحیت کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یمن کی مسلح افواج دشمن قوتوں کی جارحیت کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیں گی۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باقری پاکستان کے آرمی چیف جنرل آصف منیر کی دعوت پر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ آئی آر بی نیوز کے مطابق جنرل باقری راولپنڈی شہر کے نور خان ایئرپورٹ پر پہنچے، جہاں پاکستان کے اعلی فوجی عہدیداروں اور ایرانی سفارتخانے کے عملے نے ان کا استقبال کیا۔ اس سفر کے دوران ایران کی مسلح افواج کے سربراہ پاکستان کے اعلی سیاسی اور دفاعی حکام سے ملاقاتیں کر کے علاقائی صورتحال، دو طرفہ دفاعی تعلقات اور فوجی تعاون کی توسیع جیسے مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ذرائع کے مطابق میجر جنرل باقری پاکستان کے آرمی چیف آصف منیر اور فضائیہ کے کمانڈر ظہیر احمد بابر کے علاوہ ملک کے صدر، وزیر اعظم اور وزیر دفاع سے بھی ملاقات کریں گے۔ گزشتہ 3 برس کے دوران میجر جنرل باقری کا پاکستان کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر نے دعویٰ کیا ہے کہ 18 اور 19 جنوری کی رات افغانستان کی سرحد پر ضلع ژوب کے علاقے سمبازا کے قریب سیکورٹی فورسز کی طرف سے دہشت گردوں کے ایک گروپ کی نقل و حرکت دیکھی گئی۔ اس پر سیکورٹی فورسز نے بھرپور اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے دراندازی کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دراندازی کی کوشش کرنے والے دہشت گردوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا۔ سیکورٹی فورسز کی مؤثر جوابی کارروائی کے نتیجے میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان کی عبوری حکومت مؤثر بارڈر مینجمنٹ کو یقینی بنائے اور اپنی سرزمین کو اس کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا حکومت نے ضلع کرم کے متاثرہ علاقوں میں شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پشاور میں اعلی سطحی اجلاس کے بعد خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر محمد علی سیف نے امن پسند لوگوں کے درمیان کچھ شرپسندوں کے گھس جانے کا خدشہ ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جلد ہی شرپسندوں کا خاتمہ کر کے علاقے میں امن بحال کرے گی۔ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ شرپسندوں کے خلاف کارروائی ناگزیر ہو چکی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان نے مزید کہا کہ شرپسند عناصر امدادی سامان کے قافلوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ متاثرہ علاقوں کے عوام کی رہائش کے لیے بہترین متبادل انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے جلد شرپسندوں کا خاتمہ کر کے علاقے میں امن بحال کرنے میں عوام سے تعاون کی اپیل کی۔ بیرسٹر سیف نے یہ بھی کہا کہ صوبائی حکومت 3 مہینے سے کرم میں امن بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کا تاریخی شہر لاہور ایک بار پھر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہو گیا ہے اور دہلی دوسرے نمبر پر ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور ایک بار پھر پہلے نمبر پر آ گیا۔ اے کیو آئی کے مطابق لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 553 ریکارڈ کیا گیا، جسے خطرناک درجے کی فضائی آلودگی کہا جاتا ہے۔ ادھر ہندوستان کا دارالحکومت دہلی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر رہا۔ دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 425 ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان کا معروف شہر کراچی بھی آلودگی میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق آلودہ ترین شہروں میں کراچی 7 نمبر پر ہے اور اس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 186 ریکارڈ کیا گیا۔ کئی مہینے کے احتجاج کے بعد کسانوں اور ہندوستان کی مرکزی حکومت کے درمیان اب کچھ برف پگھلتی نظر آ رہی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہندوستان کی مرکزی حکومت نے آخرکار 14 فروری کو کسانوں سے ایم ایس پی پر قانونی ضمانت اور دیگر مطالبات پر مذاکرات کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مرکزی حکومت نے امید ظاہر کی ہے کہ جگجیت سنگھ ڈالیوال اپنی بھوک ہڑتال ختم کر کے مذاکرات میں حصہ لیں گے۔ مرکز نے اعلان کیا ہے کہ وہ 14 فروری کو چنڈی گڑھ میں پنجاب کے مظاہرہ کرنے والے کسانوں کے ساتھ بات چیت کرے گا۔ حکومت کے اس اعلان کے بعد 54 دن سے بھوک ہڑتال کر رہے سینئر کسان رہنما جگجیت سنگھ ڈالیوال بھی طبی امداد لینے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا ہے کہ مطالبات کی تکمیل تک وہ اناج اور کھانے سے پرہیز کریں گے۔ اس سے پہلے مرکزی وزارت زراعت کے جوائنٹ سیکرٹری پریا رنجن کی قیادت میں ایک وفد نے کسان رہنما سے ملاقات کی تھی۔ امریکہ میں ٹرمپ کے دور اقتدار کے آغاز کے ساتھ ہی مہاجرین کے سلسلے میں ان کی پالیسی کو لے کر لاطینی امریکی ممالک میں سخت بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لاطینی امریکہ کے مختلف ممالک کے اعلی عہدیداروں نے ایک بیان جاری کر کے امریکہ سے مہاجرین کو نکال باہر کرنے کے ٹرمپ کے اعلان پر سخت تشویش ظاہر کی ہے اور اسے انسانی حقوق کے خلاف قرار دیا ہے۔ بیان میں امریکی حکام اور ان تمام ممالک سے کہ جہاں تارکین وطن موجود ہیں مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کا احترام کریں۔ بیان پر دستخط کرنے والوں میں برازیل، کولمبیا، کیوبا، السلواڈور، گویٹمالا، ہیٹی، ہنڈوراس، میکسیکو اور وینزولا کے وزراء خارجہ، نائب وزراء خارجہ اور وفود کے سربراہان شامل ہیں۔ یہ بیان ایسے وقت جاری کیا گیا ہے کہ جب ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ وہ عہدۂ صدارت سنبھالنے کے بعد اگلے ہی دن سے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کا عمل شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے اردو ڈاٹ سحر ٹی وی ڈاٹ آئی آر۔